میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان صحابہ والے بیت اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے جو ہے وہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں، یا چند نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلی کلمۃ الحق کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ مٹیالی زمین، یہ نیلا آسمان، یہ ویران صحرا، سر سبز میدان، خوبصورت باغات اور لہلاتے کھیت، بہکتے پھول اور مختلف اقسام کے پھل، بہتی نہریں، سمندر، ابلتے ہوئے چشمے، چمکتے ستارے اور خوبصورت چاند اور روشن سورج، اور اس کے علاوہ لاجواب معدنیات اور مختلف جمادات اور بے شمار حیوانات، یہ سب کے سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 29، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر صراط الجنان جن اول میں ہے. تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ کریم نے تمہارے دینی و دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے. دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ کریم کی حکمت و قدرت کی معرفت یعنی پہچان نصیب ہو. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں آسمان، پہاڑ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کس اور پہاڑ ہے، درخت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کس اور اس نے درخت بنایا، کہ پھل کتنی اللہ تعالیٰ نے اسے مٹھاس رکھی. تو جتنا ہم غور کریں گے اس میں جن ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر مزید یقین ہوگا. ویسے ظاہر ہے کہ مسلمان وہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ پر جسے ایمان ہو، تو ایک جو ہے اس میں اور اضافہ ہوگا، ایقان میں، یقین میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے محبت مزید بڑھے گی. تو یہ ہے دینی فائدہ. اور مزید یہ بھی کہ بندہ جب ان چیزوں کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ کتنا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی ایسی چیزیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یہ نعمت عطا فرمائی. اے اللہ، ہم تیرا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ کریم کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو، یعنی جب تک کوئی منع والی چیز نہ ہو. تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ کریم کا انکار کر سکتے ہو؟ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ پاک نے منع نہیں فرمایا وہ چیز ہمارے لیے مباح یعنی جائز اور حلال ہے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب ساری کائنات تو انسان کے لیے پیدا کی گئی تو آخر انسان کو کس لیے پیدا فرمایا گیا؟ تو اس سوال کا جواب بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر سورۃ الجنان میں ہے کہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف دنیا طلب کرنے اور اس طلب میں منہمک یعنی گم ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور انہیں میری معرفت یعنی پہچان حاصل ہو. تو یہ معلوم ہوا اے عاشقان صحابہ و اہل بیت کہ انسانوں اور جنوں کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں. آیت مقدسہ اور اس کی تفسیر سے انسان کی پیدائش کا مقصد واضح ہو گیا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت اور پہچان کے لیے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. مگر افسوس کہ آج ہم اپنے پیدائش کے مقصد کو بھلا چکے ہیں، کیونکہ جو دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ کی حیثیت رکھتی ہے ہم اس کی محبت میں ایسے گم ہوئے کہ اسی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ بیٹھے اور اسی کو جن ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے کہ یہی ہے بس. اور ہم معاذ اللہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں مال و دولت جمع کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور مال و دولت کی حرص اس قدر غالب آ چکی ہے کہ بندہ راتوں رات امیر مالدار بننے کے سہانے خواب دیکھتا رہتا ہے اور تمنا کرتا ہے سوچتا ہے کہ کاش مجھے بڑا انعام لگ جائے, مجھے 5 لاکھ کا انعام مل جائے, کاش 10 روپے کی ٹکٹ پہ مجھے لاکھوں روپے مل جائیں. حتیٰ کہ امیر و کبیر بننے کی اس پر ایسی دھن سوار ہوتی ہے کہ اسے جوئے کی لت بھی لگ جاتی ہے اور بینک بیلنس بڑھانے کی خاطر حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مال حلال ہے یا حرام, یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں میرے لیے کیا حکم فرمایا ہے, یہ نہیں دیکھتا. بس اسے حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں ہے, بس جیسا بھی یہ مال آنا چاہیے چاہے حلال ہو یا حرام, اور بس اس کی ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ پیسہ ہو جائے, بس پیسہ ہو چاہے جیسا بھی ہے, کسی کا گلا گھونٹ کر آئے, کسی کو مار کر آئے, کسی کا سامنے والے کا نقصان ہو کر آئے, دھوکہ دہی سے آئے یا کسی طریقے سے آئے, بس میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمیں حلال اور حرام میں تمیز نصیب کرے. اللہ کریم ہمیں حرام مال کے حاصل ہونے سے بچائے, اس کے حصول سے بچائے, اس سے ہمیں محفوظ رکھے کہ حرام میں دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے, کہ حرام مال بسا اوقات جو ہے وہ دنیا میں بھی نقصان کا باعث بن جاتا ہے. بالفرض اگر اس کو کسی کا بظاہر کوئی نقصان نظر نہ بھی آئے حرام مال کا, تو پھر بھی آخرت میں تو نقصان ہے, قبر میں تو نقصان ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ سب سے بڑا نقصان ہے. بے عاشقان صحابہ و اہل بیت, اگر کوئی مسلمان اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسے اگر میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا, تو اب اس پر انفرادی کوشش کیجئے, اسے اچھے طریقے سے سمجھائیے, اسے اچھے طریقے سے مال کی تباہ کاریاں بتائیے اور اسے اچھے طریقے سے حرص اور لالچ کے نقصانات بتائیے اور اسے جو وہ سن و دوبر اجتماعات اور مدنی مذاکروں کی دعوت دیجئے, بلکہ اپنے ساتھ اسے مدنی مذاکروں میں بھی لے آئیے, اجتماعات میں بھی لے آئیے, اسے اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر بھی کروائیں. دعوت اسلامی کے جو مدرسۃ المدینہ بالغان جو لگتے ہیں اسے اپنے ساتھ ان مدارس میں لے آئیے, جس کا دورانیہ تقریباً جو وہ 40 منٹ کا ہوتا ہے. تو عموماً اس طرح کے لوگوں کو جب کوئی سمجھاتا ہے تو شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو وہ توجہ سے نہیں سنتے, کیونکہ مال کی لالچ ہے نا وہ غالب ہوتی ہے, تو شروع میں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا اور یہ بےچارے غافلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں, یعنی توجہ سے بات نہیں سنتے اور کبھی سر کھو جاتے ہیں. تو یعنی کسی طریقے سے نا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات نہ بتائی جائے, تو لہذا آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ نے انفرادی کوشش جاری رکھنی ہے, نیکی کی دعوت جاری رکھنی ہے, گناہوں سے بچنا اور بچانا یہ جاری رکھنا ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ اس سلسلے میں جو نا وہ ہمت ہار جائیں اور اگلے کو ڈانٹنا شروع کر دیں اور جھاڑنا شروع کر دیں. تو آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا, آپ نے بالکل نرمی سے انفرادی کوشش نیکی کی دعوت یہ جاری رکھنی ہے. تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ الکریم ان کا دل چوٹ کھا جائے گا اور وہ بھی اپنے برے ارادوں سے توبہ کر لیں گے. اور انشاءاللہ الکریم قرآن و سنت کی راہ پر، صلاۃ و سنت کی راہ پر وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اے مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ مال و دولت یہ ہماری منزل نہیں ہے. شیطان لعین ہمیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے کہ مال جمع کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں غربت کا طعنہ دیں. یاد رکھیے کہ نمازوں کی عادت بنانے اور اس پر استقامت پانے کے لیے خود بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. مثلا اگر فجر میں آنکھ کھل جائے تو اس کے لیے کچھ رقم خرچ کر کے الارم والی گھڑی لینی پڑے گی. ہاتھ پاؤں مارے گا، کھانا بنائے گا، یا کہیں سے خریدے گا، یا گھر میں بنوائے گا، یا اور جو خود نوالا بنائے گا اور اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالے گا اور پھر یہ اسے چبائے گا، اور جب یہ اسے نگلے گا، اتنے سارے پروسیس کے بعد جب یہ اسے نگلے گا تب کہیں جا کر اس کی بھوک مٹے گی. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی جنگل میں تھے کہ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے اور یہ جنگل ہلاکت خیز ہے، یعنی خطرناک ہے، کہ یہاں نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی انسان. تو ان بزرگ نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اس جنگل کو زیادہ راہ کے بغیر طے کریں گے اور عام راستہ چھوڑ کر چلیں گے تاکہ کسی انسان سے سامنا نہ ہو، اور خود کچھ بھی نہیں کھائیں گے یہاں تک کہ ان کے منہ میں گھی اور شہد ڈالا جائے. پھر وہ بزرگ عام راستے سے ہٹ کر جدھر رخ تھا چل پڑے. فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جتنا چاہا میں چلتا رہا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ راستہ بھول کر چلا آ رہا ہے. میں انہیں دیکھتے ہی زمین پر لیٹ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں، مگر وہ لوگ چلتے رہے حتیٰ کہ وہ میرے سر پر آ پہنچے. اب میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور وہ قافلے والے میرے قریب ہو کر کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ راہ زیادہ سفر ختم ہو چکا ہے اور یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا ہے، لہذا اس کے منہ میں گھی اور شہد ڈالو، شاید اسے ہوش آ جائے. پھر وہ قافلے والے گھی اور شہد لائے تو میں نے اپنا منہ اور دانت مضبوطی سے بند کر لیے. بس انہوں نے چھری لا کر میرا منہ زبردستی کھولنا چاہا، یعنی کوئی چیز لا کر چھری وغیرہ لا کر میرا منہ زبردستی کھولنا چاہا، تو میں نے اپنا منہ کھول دیا. یہ دیکھ کر وہ بولے کہ کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، اور تمام تعریف اللہ پاک کے لیے ہیں. پھر میں نے انہیں شیطانی وسوسے والا واقعہ سنایا، یعنی وہی کہ میرے دل میں خیال آئے تو میں نے پھر اس لیے اس راہ کو اختیار کیا جنگل والے کو. تو اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان صحابہ اہل بیت، بیان کرتا حکایت سے جہاں کوشش کی اہمیت معلوم ہوئی، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ اللہ والوں ہی کا حصہ تھا. کہ وہ شیطان کے مقابلوں کے لیے تیار رہتے تھے. ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں اور اللہ پاک پر بھروسہ کریں. اور اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے کے لوگ شہد بہت استعمال کرتے تھے, اور شہد کی تعریف, اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. چنانچہ پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے, یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس, اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تفسیر سراۃ الجنان میں لکھا ہے, اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد, سفید, زرد یعنی پیلا اور سرخ یعنی لال رنگوں میں نکلتا ہے, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور یہ نافع ترین دواؤں میں سے ہے. نافع ترین یعنی نفع دینے والی دواؤں میں سے ہے, اور بکثرت معجونوں میں شامل کیا جاتا ہے. اور شہد کا استعمال سنت بھی ہے, جیسا کہ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے پسند بھی فرماتے تھے, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میٹھی چیز اور شہد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے تھے. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قدوس شریف بھی پسند تھا. تفسیر سراۃ الجنان میں کہ کدو یعنی لوکی کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے, جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدو شریف پسند فرماتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں, تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے. یوں ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بزرگان دین بھی کدو بہت پسند فرماتے تھے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانے کی دعوت کی, تو میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا, جو کہ روٹی اور شوربہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا, جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا. کھانے کے دوران میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو کی کاشیں تلاش رہے ہیں, اسی لیے میں اس دن سے کدو پسند کرنے لگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو عاشقان صحابہ و اہل بیت, ہمارا موضوع جو وہ تنگ دستی کے حوالے سے ہے. بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کا اللہ کریم کی ذات پر کامل ایمان ہوتا تھا, اور یہ حضرات تنگ دستی سے نہیں ڈرتے تھے. واقع کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کی مدد فرماتا ہے. تو اے عاشقان رسول, تنگ دستی اگر آتی ہے تو آئے, مگر ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, اور تنگ دستی کا خوف نکالنے کے لیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے واقعات پڑھتے اور سنتے رہیے. اور یاد رکھیے کہ یہ مشاہدہ ہے کہ جو دنیا سے دور بھاگتا ہے دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے. اور یاد رکھیے کہ دولت کا نشہ انتہائی خطرناک ہے, اور جب یہ نشہ کسی کو چڑھ جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب میں اسے بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں گا لیے لیے پھرتا ہوں۔ تو ہمیں دنیا، مال دنیا اور دنیاوی منصب کے پیچھے بھاگنے، تنگ دستی سے خوف کھانے اور کم وسائل اور غربت کا رونے رہنے کے بجائے صبر و قناعت اور توکل علی اللہ والی زندگی گزارنی چاہیے، کہ یہی ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے ہمیں سکھایا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں تنگ دستی سے بھی بچائے، اللہ کریم ہمیں محتاجی سے بچائے، اللہ کریم ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں۔